الله ونقول الرؤية لا تحديث النفس لتقريب الشيطان يغشر من الله من رأسه من الروح فلا يقصر على أحدهم اليوم فليصلي قال وكان يقرأ الغلة في النوم ويعجبه القيد ويقال القيد ثبات في الدين متفق عليه قال البخاري رحمه الله وقتادة ويونس وهو شيخ وابو هلال عن ابن سيرين رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال يونس لا احسبه الا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القيد وقال مسلم رحمه الله لا ادري هو في الحديث ام قال ابن سيرين رحمه الله وفي روايه نحو هو ادرج في الحديث قوله واقرا الغله الى خلال ما في الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وانہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمانہ قریب آئے گا تو ایمان والے کا خواب جھوٹا ثابت نہیں ہوگا. زمانہ جب قریب آئے گا تو ایمان والے کا خواب جھوٹا ثابت نہیں ہوگا. کیا مطلب زمانے کے قریب آ جانے کا؟ پہلا مطلب ہے قیامت کا زمانہ قریب آ جانا، یعنی جب قیامت آ جائے گی تو مومنین کو جو خواب نظر آئیں گے وہ سب صحیح خواب آئیں گے. نمبر دو، موت کے قریب آنے کا زمانہ مراد ہے کہ جب کسی انسان کی موت قریب آ جاتی ہے تو پھر اس کو سچے سچے خواب نظر آنے لگتے ہیں. نمبر تین، بعض ایام سال میں ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں رات اور دن دونوں تقریباً برابر برابر ہوتے ہیں، کوئی لمبا نہیں کوئی چھوٹا نہیں، یعنی سمجھو کہ 12 گھنٹے کا دن ہے تو 12 گھنٹے کی رات ہے، اس کو معتدل دن کہے جاتے ہیں، معتدل راتیں کہی جاتی ہے. تو جب رات اور دن دونوں کا زمانہ برابر ہو جاوے، ایسے زمانے میں لوگوں کا مزاج اعتدال پر زیادہ رہتا ہے، تو اس صورت کے اندر خواب صحیح نظر آتے ہیں. چونکہ ایسے زمانے کے جو خواب ہوتے ہیں وہ خلل سے سلامت ہوتے ہیں. نمبر تین، چار، چوتھا مطلب یہ ہے کہ جب زمانے کے اندر سے برکت ختم ہو جائے گی، زمانہ جلدی جلدی چلنے لگے گا، مثلاً سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ ایک دن کے برابر، اور یہ آخری دور میں ہوگا جب حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اس دور کے اندر ہوگا. تو اس دور کے اندر لوگوں کو جو خواب نظر آئیں گے وہ صحیح سچے خواب نظر آئیں گے. اسی لیے کہ اس زمانے میں خیر کا دنیا میں غلبہ ہوگا، امن اور عدل کا غلبہ ہوگا، اور جو اچھے ایام ہوتے ہیں وہ ایام جلدی جلدی گزرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. نمبر پانچ، عمر کم ہو جاوے اور چیزوں کے اندر برکت کم ہو جاوے، ایسے زمانے کے اندر لوگوں کو صحیح خواب نظر آنے لگتے ہیں. یا یہ کہ دنیا میں ایسا زمانہ آ جاوے کہ جس کے اندر شر، فساد، برائی بالکل قریب قریب ہوتی رہے، تو ایسے زمانے کے اندر بھی لوگوں کو صحیح خواب نظر آنے لگیں گے. دوسری بات ارشاد فرمائی کہ ایمان والے کا خواب یہ نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. وَمَا كَانَ مِنَ النُّبُوَّةِ فَإِنَّهُ لَا يُكَذَّبُ, اور جو چیز نبوت کے اجزاء میں سے ہو وہ جھوٹی نہیں ہوا کرتی. یعنی جس طریقے سے نبوت بالکل صحیح سچی چیز ہے تو نبوت کے اجزاء بھی بالکل صحیح سچی چیز ہے. اس لیے جو خواب سچا ہو نیک ہو وہ بھی صحیح اور سچا ثابت ہوگا. یہاں آ کر کے روایت مکمل ہوئی. اب اس حدیث کی ایک راوی مشہور خواب کی تعبیر کے امام علامہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کی جا رہی ہے. امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو بات فرمانا چاہتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر خواب سچا ہونا ضروری نہیں ہے, ہر خواب قابل تعبیر ہونا ضروری نہیں ہے کہ آدمی جو خواب بھی دیکھے اس کی تعبیر پوچھنے لگ جاوے. ہر خواب بھی جو ہے سچا ہو یہ ضروری نہیں ہے. تو امام محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے خواب ہیں. نمبر 1 حدیث النفسی, نفسانی خیالات کے خواب, یعنی دن بھر آدمی جو کام کرتا ہے, جو چیز سوچتا ہے, جو چیز کی فکروں میں لگا رہتا ہے وہ چیز رات میں نظر آتی ہے. نمبر 2 وتخویف الشیطانی, شیطان کی طرف سے ڈرانا, چونکہ وہ انسان کا ازلی دشمن ہے, جس طریقے سے بیداری میں پریشان کرتا ہے نیند کے عالم کے اندر بھی وہ پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے جو خواب شیطان کی وجہ سے آتے ہیں, شیطان کی شرارت کی وجہ سے آتے ہیں, ان خوابوں کی وجہ سے انسان کی نماز قضا ہو جاتی ہے. بعض مرتبہ انسان ڈر جاتا ہے, احتلام اور بد خوابی اس کو ہو جاتی ہے. یہ سب تخویف الشیطان کے قبیل سے ہیں. وَبُشْرَى مِنَ اللَّهِ, تیسری قسم ہے وہ خواب جو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوا کرتی ہے. یعنی انسان کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خوشی کی بات سنائی جاتی ہے. فَمَنْ رَآ شَيْئًا يَكْرَهُهُ, اگر کسی آدمی نے کوئی چیز دیکھی خواب میں جو اس کو پسند نہیں کرتا تھا, فَلَا يَقُصَّهُ عَلَىٰ أَحَدٍ, تو وہ اس کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے. اس لیے کہ اگر برا خواب کسی کے سامنے بیان کرنے جائیں گے اور اس نے نامناسب تعبیر دے دی تو آپ کا ذہن پریشان پریشان ہو جائے گا. اسی لیے جو خواب آپ کو پسندیدہ نہ ہو وہ کسی کے سامنے بیان مت کرو, بلکہ کیا کرو, وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ, کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لو. یہ آ گیا کہ برے خواب کی بات, 2 رکعت نماز پڑھ لینی چاہیے اور برے خواب کے شر سے اللہ سے پناہ مانگ لینی چاہیے. نماز کی برکت سے دل کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے اور خواب میں جو برائی کا وسوسہ تھا وہ بھی نماز کی برکت سے ختم ہو جاتا ہے. قال, امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اب دیکھو, وَكَانَ يَكْرَهُ الْغُلَّ فِي النَّوْمِ. قال کے فائل کون؟ نمبر 1, قال کے فائل ہیں امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ. کان کی ضمیر کا مرجع ہے پہلا احتمال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو قال کے فائل امام محمد ابن سیرین اور کان کی ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے. اب کیا ترجمہ کریں گے؟ امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں طوق دیکھنے کو پسند نہیں کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں طوق کو دیکھنا پسند نہیں فرماتے تھے. کیوں نہیں پسند فرماتے تھے؟ یعنی خواب میں ایسا دیکھے کہ کسی کے گلے میں طوق ڈالا گیا ہے, ایسا خواب دیکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوارا پسند نہیں فرماتے تھے. اس لیے کہ یہ گلے میں طوق کا ہونا یہ جہنمیوں کی سزا ہے. قرآن کے اندر ہے اِذِلْ اَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ, اور آپ کو اصول بتلایا گیا تھا کہ قرآن کے الفاظ سے بھی تعبیر نکالی جاتی ہے. تو یہ گلے کے اندر طوق کا آنا یہ جہنمیوں کی سزا کی بات ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گلے کے اندر خواب میں طوق دیکھنے کو پسند نہیں فرماتے تھے. دوسرا احتمال, کان یکرہ, کان کی ضمیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ حضرت, جو راوی حدیث ہے کہ امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نیند میں خواب میں گلے میں طوق دیکھنا پسند نہیں فرماتے تھے. اور ظاہر بات ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب میں طوق کو دیکھنا پسند نہ کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ انہوں نے یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی اور اس کو حضرت ابو ہریرہ کے اجتہاد سے تعبیر کر دیا گیا. چونکہ ایک اصول ہے کہ جو چیز مدرک بالقیاس نہ ہوئے اور وہ صحابی نقل کرے تو اس کو محمول کیا جائے گا کہ اس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا. تو یہ بھی ایسی بات ہے کہ بھائی گلے میں طوق دینا ابو ہریرہ کیوں ناپسند کر رہے ہیں؟ تو کہا انہوں نے حضور سے سنا ہوگا. نمبر تین, قال کی ضمیر, قال کے فائل امام ابن سیرین کے شاگرد ہے اور کان کی ضمیر لوٹ رہی ہے امام ابن سیرین کی طرف. اب ترجمہ کیا کریں گے؟ قال, امام ابن سیرین کے شاگرد نے فرمایا کہ ہمارے استاد امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خواب میں گلے میں طوق ڈالے جانے کو پسند نہیں فرماتے تھے. چونکہ یہ تعبیر کے امام ہیں اسی لیے خواب کے اندر اس طریقے کی گلے کے اندر طوق ڈالنے کو پسند نہیں فرماتے تھے. وَيُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ, ہاں قید بیڑی یہ پسند کرتے تھے کہ خواب کے اندر پیروں میں کسی کو بیڑی پڑی ہوئی ہو اس کو پسند فرماتے تھے. عجیب بات ہے, یہ خواب کی دنیا ہے, ظاہری دنیا میں پیروں کے اندر بیڑی یہ ایک بری چیز ہے لیکن خواب کی دنیا کے اندر یہ بہت اچھی چیز ہے. وَيُقَالُ, اور کہا جاتا تھا کہ پیر کے اندر خواب میں کسی نے بیڑیاں دیکھی تو اس کا مطلب ہے دین میں ثابت قدم رہنا, دین میں ثابت قدم رہنا, یہ اس کی تعبیر ہے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی دیندار آدمی آپ جیسا اللہ کا مطیع اور فرما بردار بندہ اگر خواب میں دیکھے کہ میرے پیر میں بیڑیاں ہے تو اس کی تعبیر رہے گی کہ یہ دین میں ثابت قدم رہے گا. لیکن اگر کوئی آدمی یوں دیکھے میں مسجد میں ہوں, میرے پیر میں بیڑی ہے, یا کسی بھلائی کی جگہ پر ہوں, میری پیر میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہے, یہ خواب کے اندر دیکھے, تو پھر یہ ہے کہ وہ آئندہ مسجد میں کثرت سے وقت گزارنے والا بنے گا. یعنی ایسا بندہ بنے گا کہ جو کثرت سے مسجد میں رہ کر کے عبادت کرنے والا ہو, یا یہ کہ کسی بھلائی کے اندر اپنے آپ کو دیکھے, مثلا مجلس درس میں دیکھا خود کو اور پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہے تو کہ بھائی اس کے اوقات زیادہ تر درس میں مشغول رہیں گے, یہ سمجھا جائے گا. اور اگر بیمار آدمی, قیدی آدمی, مسافر آدمی, پریشان حال آدمی پیر کے اندر بیڑیاں دیکھے خواب میں, تو اس بات کی دلیل ہے کہ بیمار کی بیماری بڑھتی رہے گی, قیدی کا قید لمبا ہوگا, مسافر کا سفر طویل ہوگا, پریشان حال کی پریشانی بڑھ جائے گی. تو دراصل بات یہ ہے کہ اس میں مدار ہوتا ہے خواب دیکھنے والے کی شخصیت کے اوپر بھی, کہ خواب دیکھنے والا کیسا آدمی ہے, اس اعتبار سے بھی فرق پڑتا ہے. جیسے کہ اگر کوئی آدمی تاجر ہے اور تاجر آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ کشتی میں جا رہا ہے اور جدھر اس کو جانا ہے سفر کے موافق ہوائیں چل رہی ہے, تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کو اس تجارت میں بڑا نفع ملے گا اور سفر سے صحیح سلامت واپس آئے گا. اور اگر کوئی آدمی بیت سلوک, یعنی کہ بیت ہونے کے بعد اپنی اصلاح کے راستے کے اندر ہو اور وہ اس طرح کا خواب دیکھے کہ بھائی میں کشتی میں ہوں, موافق ہوائیں چل رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مقصود کو یعنی اصلاح کی منزل کو, اللہ کے ساتھ نسبت کی منزل کو پا لے گا. تو جیسا دیکھنے والا اس اعتبار سے خواب کی تعبیر دی جائے گی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو حضرت قتادہ نے, حضرت یونس نے, حضرت حشیم نے, حضرت ابو ہلال نے, امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے. تو امام محمد ابن سیرین سے نقل کرنے والے چار افراد ہو گئے, اور حضرت امام محمد ابن سیرین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں. لیکن یہ چار شاگردوں میں حضرت یونس رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں, لا احسبہ الا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القیدی, یعنی قید والی جو بات آئی کہ ویعجبہم القیدو, یہ ٹکڑا جو ہے تو میرے خیال میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے نقل کیا گیا ہے, یعنی راوی حضرت ابو ہریرہ کا یہ قول نہیں ہے. وہاں سے لے کر اخیر تک, کہاں تک, ویقال القید ثبات فی الدین, اخیر تک. وقال مسلم, ایمان مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, لا ادری, مجھے نہیں معلوم, ہوا فی الحدیثی, یعنی ویعجبہم القید, یہ الفاظ حدیث میں ہیں یا امام محمد ابن سیرین کے ہیں. امام مسلم کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے. وفی روایت نحوہ, اسی روایت میں اس طرح بھی ہے, وادرج فی الحدیث, اور حدیث میں ادراج کیا ہے, یعنی الفاظ داخل کیے ہیں. کس نے داخل کیے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے, کون سے الفاظ مدرج کیے, وَأَكْرَهُ الْغُلَّ, یعنی خواب میں طوق کو دیکھنے کو میں پسند نہیں کرتا ہوں. گویا کہ یہ جزو بھی حدیث کا جزو نہیں ہے. یا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے یا امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے. اور تین قول الگ الگ پہلے بتلا دیے. جی.
وعن جابر رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت في المنام كائنا.
واقرأ القول الى تمام الكلام یعنی پوری روایت تک. جی.
جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت في المنام كأن رأسي قطع. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. رواه مسلم رحمه الله.
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے عرض کیا کہ میں نے خواب میں ایسا دیکھا کہ میرا سر گویا کہ کاٹ دیا گیا, میرا سر قلم کر دیا گیا, ایسا میں نے خواب میں دیکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور ارشاد فرمایا کہ جب شیطان تم میں سے کسی کے ساتھ خواب میں کھیل کرے تو خواب کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے. گویا حضور کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیا گیا کہ اس آدمی کا خواب شیطانی خواب ہے, یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قرینے سے پہچان لیا کہ اس آدمی کا خواب شیطانی خواب ہے. اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ بھائی شیطان جو ہے تمہارے ساتھ خواب میں کھیل کر رہا ہے, کسی کو اپنا خواب بیان مت کرو. ورنہ اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ میرا سر کاٹ دیا گیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں نعوذ باللہ زائل ہو جائے گی, وہ اپنی قوم سے جدا کر دیا جائے گا یا جدا ہو جائے گا. یہ اس کی تعبیر ہے جو عام معبرین دیا کرتے ہیں. جی.
وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأيت ذات ليلة فيما رنائم كأن في دار عقبة من رافع رضي الله عنه فأوتينا برطب من رطب من طاب فأولت أن بفعتلنا في الدنيا والعقبة في الآخرة وأن ديننا قد طاب. رواه مسلم رحمه الله.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے رات میں ایسا دیکھا, فیما یرن نائم یعنی دیکھنے والے جو چیز دیکھا کرتے ہیں اس میں, یعنی خواب میں میں نے خواب کے اندر یہ بات دیکھی کہ ہم لوگ عقبہ ابن رافع کے مکان کے اندر ہیں. ہم لوگ یعنی میں اور میرے صحابہ کہاں پر ہیں؟ عقبہ ابن رافع کے مقام کے اندر. یہ ایک قریشی صحابی ہے, حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی ہوتے ہیں. تو کہ ہم عقبہ ابن رافع کے مکان میں ہیں یعنی میں اور میرے صحابہ. فاوتینا ہمارے پاس لائی گئی, کیا لائی گئی؟ رتب لائی گئی, تازی کھجور لائی گئی. من رتب ابن طاب, ابن طاب کی رتب میں سے میرے پاس لائی گئی. اب یہ ابن طاب مدینۃ المنورہ کے اندر ایک شخص تھے, کہتے ہیں کہ ان کے یہاں یہ رتب بڑی معروف تھی, انہوں نے یہ رتب کے درخت لگا رکھے تھے, وہ اس کو کھانا خود بھی پسند کرتے تھے اور ان کے یہاں اس طرح کی رتب بکثرت ہوتی تھی. تب سے لوگوں کے یہاں مشہور ہو گیا تھا کہ ابن طاب کی رتب یہ جو ہے مشہور چیز ہو گئی تھی. اب یہ خواب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو حضور نے تین لفظ سے تین الگ الگ تعبیر نکالے. دیکھو کیسے تعبیر نکالی. فاول تو میں نے تعبیر یہ نکالی، تعویل یہ نکالی، کیا کہ اندر رفعت لنا فی الدنیا، کہ دنیا میں اللہ ہم کو سربلندی عطا کریں گے. یہ کہاں سے نکالا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع کے لفظ سے، یہ آیا نا عقبہ ابن رافع، تو لفظ رافع سے حضور نے کیا تعبیر نکالی کہ ہم کو دنیا کے اندر سر بلندی ہوگی. یہ دیکھو لغوی معنی کے اعتبار سے تعبیر عربیت کے لغوی جو تین اصول بتلائے تھے، تو رافع اور رفعت، تو حضور نے لفظ رافع سے یہ تعبیر نکالی دنیا میں سر بلندی ہوگی. دوسرا کیا نکالا؟ والعاقبت فی الآخرہ، آخرت میں ہم کو اچھا انجام ملے گا. یہ تعبیر حضور نے نکالی لفظ عقبہ کے لفظ سے، کہ لفظ عقبہ سے حضور نے تعبیر نکالی کہ ہمارا آخری انجام یعنی آخرت ہماری بہت اچھی رہے گی. وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ تَابَ، اور ہمارا دین دین اسلام بہت بھلا اور اچھا رہے گا، یعنی بہت پھیلے گا، بہت عام ہوگا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن تاب سے یہ لفظ تعبیر نکالے. تو دیکھو تین لفظ اور تین تعبیر حضور نے نکالے. یہ تو خواب کی بات تھی، باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بیداری میں بھی اچھے الفاظ سے اچھی فال نکالا کرتے تھے. جیسے کہ ہجرت کے موقع کے اوپر بریدہ اسلمی پہنچ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور نے پوچھا کیا نام تمہارا؟ تو کہا بریدہ. اللہ حضور نے فرمایا برد اللہ امرنا، اللہ نے ہمارا معاملہ ٹھنڈا کر دیا، لیکن یہ بریدہ کچھ کرے گا ورے گا نہیں. پھر پوچھا تم کون سے خاندان کے ہو؟ تو کہا اسلمی ہوں میں. تو کہا اللہ سلامت رکھے تم سے ہم کو. حضور نے فوراً فال نکال لی. تو حضور تو بیداری میں بھی اچھے نام سے فال نکالا کرتے تھے. تو یہ تو خواب کی بات تھی، تو خواب میں تین نام کی چیز حضور نے دیکھی، تو تینوں کے نام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی تعبیر جو ہے فوراً نکال لی. جی
قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بأن أخلم فذهب وأهلي إلى أن أهل إمامته هجروا فإذا هي المدينة يثرب ورأيت في رؤياي هذه أني هززت شيئا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين متفق عليه.
حضرت أبو موسى أشعري رضي الله تعالى عنه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، یہ ہجرت سے پہلے کے خواب کی بات ہے، کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں مکہ سے ایسی زمین کی طرف جہاں کھجور کے بہت درخت ہے. ہجرت سے پہلے کا حضور کا یہ خواب ہے کہ کثرت سے کھجور والی زمین کے اوپر میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں. فذهب وهلي، وهل کے معنی وہم، خیال. تو اس خواب کی تعبیر کے متعلق مجھے یہ خواب ہوا، یہ خیال ہوا کہ ان اهل یمامہ، کہ مجھے یمامہ کی طرف ہجرت کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم دیا جائے گا. یہ میں نے اس کی تعبیر نکالی کہ میں یمامہ کی طرف سے ہجرت کر کے جاؤں گا. دراصل بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھا کہ میں ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجور کے درخت بہت ہے، تو عرب میں اس زمانے میں کچھ شہر ایسے تھے جہاں بکثرت کھجور کے درخت ہوتے تھے، اس میں سے نمبر ون یمامہ تھا. کہ یمامہ کے اندر مدینہ میں بھی تھے، لیکن یمامہ بھی اس زمانے کے اندر کھجور کا بڑا شہر سمجھا جاتا تھا. اور جبل طویق کے جنوب مشرق کا یہ علاقہ تھا، اور پہلے عرب کا یہ مرکزی شہر سمجھا جاتا تھا یمامہ، اور اب جو ہے ریاض کے قریب میں ایک چھوٹی سی آبادی بن کر کے یہ رہ گیا ہے۔ تو میں نے، میرے ذہن میں اس کی تعبیر ہی آئی کہ میں مدینہ، میں یمامہ کی طرف ہجرت کروں گا، او حجر یا شہر حجر کی طرف۔ یہ یمن کا ایک شہر ہے، پہلے وہاں پر بھی بکثرت کھجور کے درخت ہوا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن مبارک گیا کہ کھجور والی زمین کی طرف میری ہجرت، یعنی یمامہ کی طرف یا حجر کی طرف مجھے ہجرت کرنے کی اللہ کی طرف سے سعادت ملے گی۔ لیکن حقیقت کچھ اور نکلی، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَسْرِبُ، لیکن حقیقت میں تو وہ مدینہ یسرب نکلا، کہ مدینہ کی طرف جانے کی مجھے جو ہے ہجرت کی سعادت ہوئی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں لفظ یسرب کیوں استعمال کیا گیا، حالانکہ یسرب کا لفظ استعمال کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک روایت میں آیا کہ جو آدمی ایک مرتبہ یوں کہے کہ یسرب تو وہ دس مرتبہ بولے مدینہ۔ اس تلافی میں کیوں یسرب بولا اس کی، اس سے وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ اساتذہ غلطی پر بچوں سے دس مرتبہ بلواتے ہیں، اس کا اثبات اس روایت سے ہو جاتا ہے کہ حدیث میں آیا کہ جس نے یسرب ایک مرتبہ بولا تو دس مرتبہ اس کو کہو کہ مدینہ بول، اور اس کے اوپر استغفار کرے، اس لیے کہ مدینہ طیبہ کا نام طابہ ہے، طابہ طیبہ ہے، یسرب بولنا نہیں چاہیے۔ پھر کیوں یہاں یسرب استعمال ہوا؟ جواب نمبر ایک، یہاں یسرب جو استعمال کیا گیا ہے یہ ممانعت سے پہلے کی روایت ہو سکتی ہے، کہ جب ابھی یسرب بولنے کی ممانعت نہیں آئی تھی اس زمانے کی یہ روایت ہے۔ دوسری بات، قرآن کے اندر جو کہا گیا یا اہل یسرب لا مقام لکم، یہ تو منافقین کے قول کی حکایت قرآن میں ہے، کہ منافقین نے جو لفظ بولا تھا اس کو قرآن نے اسی انداز میں نقل کیا۔ نمبر تین، بیان جواز کے لیے مدینہ کے ساتھ لفظ یسرب کو استعمال کیا گیا، کہ بھائی نہیں تنزیہی ہے، مکروہ تنزیہی یسرب بولنا، باقی یہ ہے کہ نفس یسرب بولنا بھی اپنی جگہ پر جائز ہے۔ نمبر چار، یہ شروع زمانے کی بات ہے جب مدینہ کا نام مدینہ زیادہ مشہور نہیں تھا، تو تعارف کرانے کے لیے لفظ یسرب مدینہ کے ساتھ بولا گیا، تو جب تعارف نہیں ہوتا ہے تو پھر ساتھ میں بولنا پڑتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ بھائی مدینہ، کون سا مدینہ بھائی، ارے وہ یسرب جس کو تم کہتے ہو وہ مدینہ، اس طریقے سے۔ تو برائے تعارفی انداز روایت کے اندر استعمال کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یسرب حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ایک کا نام ہے، اور اس نے مدینہ کی جگہ پر آ کر کے قیام کیا تھا جب طوفان کے بعد سب ذریت ادھر ادھر متفرق منتشر ہوئی، تو یسرب نے مدینہ والی جگہ پر آ کر کے قیام کیا تھا، اسی لیے اس کا نام یسرب بن گیا۔ نمبر دو، یسرب کے معنی آتے ہیں فتنہ اور فساد کے، اور پہلے مدینہ جہاں پر ہے وہاں پر امراض بہت تھے، اور اوس اور خزرج کے درمیان میں جھگڑے اور فتنے بھی بہت تھے، اس لحاظ سے اس کا نام یسرب بن گیا۔ ایک خواب اور تعبیر ہو گئی۔ دوسرا خواب، وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَا يَحَازِهِ، اور میں نے اپنے اس خواب میں یہ بھی دیکھا، أَنِّي حَزَزْتُ سَيْفًا، میں نے تلوار کو ہلایا، तलवार हिलाई, फन कता सदरुह, तो ऊपर से तलवार टूट गई। का मैंने ख्वाब हित में तलवार हिलाई, जैसे हम लोग हिलाते हैं, इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार हिलाई तो ऊपर का हिस्सा टूट गया। तो मैंने उसकी क्या ताबीर सामने आई, का उससे वो हैं जो ईमान वालों को गज़वे उहुद के मौके पर मुसीबत पहुंची, 70 शहीद हो गए, वो उसकी ताबीर है तलवार टूट जाने की। फिर मैंने दोबारा तलवार हिलाई तो पहले से ज्यादा अच्छी हो गई। दूसरी मर्तबा तलवार हिलाई तो तलवार पहली मर्तबा से ज्यादा अच्छी हो गई। तो कहा उसकी क्या ताबीर मुराद ली, कि अल्लाह की तरफ से जो फतह अता हुई, फतह मक्का या सुलह हुदैबिया, या ये कि मुसलमानों का जमा हो जाना, यानी गज़वे उहुद के अंदर सहाबा पहले मुतफर्रिक हो गए, फिर हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला उन्होंने आवाज लगाई तो सब मुतफर्रिक सहाबा जमा हो गए और पलट करके काफिरों पर हमला किया तो वो मैदान छोड़ करके भाग गए। तो दोबारा तलवार हिलाना और तलवार का पहले से ज्यादा अच्छा हो जाना, इसकी ताबीर है फतह मक्का या ये कि फतह सुलह हुदैबिया या गज़वे उहुद के अखीर के अंदर मुसलमानों का इज्तिमा हो, दोबारा हो जाना। अब सवाल ये है कि तलवार हिलाने से गज़वे उहुद वाली ताबीर कैसे ली गई। तो कहते हैं कि ये तो अल्लाह ने नबी को सिखलाया, इस एतबार से ये ताबीर है, और इस तरह इस ख्वाब के अंदर तलवार से मुहाजिरीन और अंसार को मुराद लिया गया कि तलवार हिली और टूट गया ऊपर वाला हिस्सा, उससे गज़वे उहुद के शुहदा और शुहदा में मुहाजिरीन भी थे और अंसार भी थे, ये अल्लाह की तरफ से एक तालीम वाली बात थी। और बाकी ये हैं कि अगर आज के ज़माने में कोई आदमी इस तरह का ख्वाब देखे कि उसने तलवार हिलाई तो उसकी ताबीर ये होगी कि यानी ऊपर वाला हिस्सा टूट गया तलवार हिलाने से, तो बेटा भाई बीवी इस तरह की चीज़ों के ऊपर आफत के आने की अलामत है। जी
عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم اتيت بخزائن الارض فوضعت اوضيعا في كفي سواران من ذهب فكبر علي فاوحي الي ان انفقهما فنفقتهما فذهبا فاولتهما الكذابين اللذين انا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامه متفق عليه. وفي رواية يقال احدهما مسيلمه صاحب اليمامه والعنسي صاحب صنعاء. لم اجد هذه الروايه في الصحيحين وذكرها صاحب الجامع الترمذي رحمه الله.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس درمیان کہ میں سویا ہوا تھا اور خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ زمین کے خزانے میرے پاس لائے گئے، بعضوں نے اس کو حقیقت پر محمول کیا ہے کہ زمین کے خزانے میرے پاس لائے گئے، یا خزانوں کی کنجیاں لائی گئی۔ اب یہ جو زمین کے خزانے لائے گئے خواب میں، اس کی تعبیر تھی امت کا تسلط ہوگا دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی حکومتوں پر، اس کی بشارت تھی کہ قیصر، کسرا، یمن، شام کے علاقوں کے اوپر آپ کی امت کو اللہ تسلط اور غلبہ عطا فرمائیں گے اور آپ کی شریعت دنیا میں عام ہوگی۔ اچھا، اب خزانے آ گئے تو اس خزانوں میں سے میری دونوں ہتھیلیوں میں، بعض روایت میں ایک ہتھیلی بھی ہے، सोने के दो कंगन रख दिए गए कि मेरी दोनों हथेली में या मेरी हथेली में सोने के दो कंगन रखे गए। अब नबी के हाथ में सोने के कंगन आ जाए, फकबूरा अलैया, तो मुझे बहुत गिरानी हुई कि ये सोने के कंगन मेरे हाथ में कैसे आ गए, ना गवारी हुई नबी को। फओहिया इलैया, तो मुझे वही के जरिए से हुक्म दिया गया कि मैं उन दोनों कंगनों को फूंक मार दूं। देखो, फूंक मारने से कंगन कभी उड़ते थोड़े ही है, लेकिन ये नबी का मामला है। तो कहा मुझे वही के जरिए हुक्म दिया गया कि दो जो कंगन मेरे हाथ में रखे गए मैं उस पर फूंक मार दूं, तो मैंने उन दोनों पर फूंक मार दी तो दोनों दूर हो गए। फजहबा, फूंक मारने से दोनों कंगन दूर हो गए। कहाँ चले गए? जियो ताबीर में दो शख्सियत आ रही है उनके इलाके की तरफ, दोनों कंगन चले गए। फअव्वलतुहुमा, मैंने उनकी ताबीर की दो सोनों के कंगन की, दो झूठे आदमी जिनके दरमियान में मैं हूं। खत्मे नबूवत के डाकू ये हुजूर के जमाने में ही पैदा हो गए थे कि जिन्होंने खत्मे नबूवत के ऊपर डाका जनी की, झूठे मुद्दईयान नबूवत का। वो दो सोने के कंगन से ये दोनों मुराद है। कौन कौन? एक यमन के सनआ शहर का रहने वाला मुसैलमा कज़्ज़ाब, और दूसरा यमामा का रहने वाला असद अनसी। ये दो मुराद है। तो गोया के दो सोने के कंगन से मुराद दो झूठी नबूवत का दावा करने वाले जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के आखिरी अय्याम में नबूवत का झूठा दावा किया। अब सवाल ये है कि सोने से क्यों इनको ताबीर दी गई? इसीलिए कि सोना दुनिया की जीनत है, और ये दोनों जो खड़े हुए थे दुनियावी जीनत और माल की लालच में खड़े हुए थे नबूवत का दावा करने के वास्ते, इसीलिए सोने के कंगन की शक्ल में उनको दिखाया गया। बाद हजरात फरमाते हैं कि सोना नबी के हाथ में आवे तो नबी को तो बहुत उससे तकलीफ होती है। तो यहां मुराद क्या है कि इन दोनों झूठे मुद्दईया ने नबूवत से नबी को इंतहाई दर्जे की नापसंदीदगी का होना। तीसरी बात किया कि फूंक मारे और उड़ गए, तो क्या ये इस बात की अलामत थी कि दोनों झूठे मुद्दईया ने नबूवत खड़े तो होंगे लेकिन इनका मामला दुनिया में टिक नहीं पाएगा, उनकी नबूवत चल नहीं पाएगी, उनका कसरे नबूवत बन नहीं पाएगा, बल्कि इनका मामला बहुत जल्दी उड़ के तबाह हो जाएगा और उनका मामला मिलियामेट हो जाएगा। ये हदीस के अंदर इशारा था। दूसरी रिवायत में है कि दोनों में से एक यमामा का रहने वाला मुसैलमा, असल में तो था मसलमा, लेकिन सहाबा ने हकारत के अंदाज में इसका नाम रख दिया मुसैलमा, तस्गीर के साथ। ये हजरते वाहशी इबन हर्ब रदी अल्लाहु ताला अन्हो और हजरत अबू दुजाना रदी अल्लाहु ताला अन्हो दोनों ने मिल करके उसको जंगे यमामा में खिलाफत सिद्दीकी में कत्ल किया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु ताला अन्हो के दौर खिलाफत में जब जंगे यमामा हुई तो हजरत वाशी और हजरत अबू दुजाना ने मिल करके उसको सुला दिया था। हजरत वाशी बिन हर्ब की आरजू थी, मैंने इस्लाम के एक बहुत बड़े आदमी को गज़वे उहुद में शहीद किया, सैयदुल शुहदा हजरत हमजा को, तो कहा उसकी तलाफी के अंदर दीन के किसी बड़े दुश्मन को मैं कत्ल करूं, तो कहा ये मौका आया जंगे यमामा में मुसैलमा को मारने का, تو یہ کارنامہ حضرت وحشی نے انجام دیا تلافی کے طور کے اوپر یہ کام کیا. اور دوسرا تھا یہ اسود انسی, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں مرض الوفات میں حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا تھا, اور وحی کے ذریعے سے حضور کو اطلاع آ گئی تھی, تو حضور نے فرمایا فاز فیروز, فیروز کامیاب ہو گئے, ایک جھوٹے مدعی نبوت کو سلا دیا, فیروز کامیاب ہو گئے, حضور کو اس کی اطلاع ہو چکی تھی. دراصل یہ بات ہے کہ جس طریقے سے کنگن ہاتھ کے اندر بیڑی کی شکل کے اندر ہو جاتے ہیں, اس طریقے سے یہ دونوں کے دونوں حضور کے ہاتھ میں بیڑی کی شکل بننا چاہتے تھے, یعنی حضور کی نبوت کے اندر رخنا ڈالنا چاہتے تھے, حضور کی نبوت میں دراڑ ڈالنا چاہتے تھے, اسی لیے اس انداز کے اندر ان کو دکھایا گیا, لیکن دونوں کے عمل کو چلنے نہیں دیا گیا, دونوں کے عمل کو روک دیا گیا. اس لیے بعضوں نے یوں بھی مطلب نکالا کہ جس طریقے کے سے کنگن بیڑی بن جاتا ہے, اس طرح ان دونوں کے معاملے پر بیڑی لگ گئی, یعنی دونوں کا معاملہ چل نہیں پایا اور دونوں کی نبوت جلدی ختم ہو گئی اور دونوں کی نبوت دنیا سے مٹ گئی. مسیلمہ نے تو حضور کے نام پہ خط بھی لکھا تھا, اتنا جری تھا وہ, تو باقاعدہ حضور کے نام پہ خط لے کے آدمی بھیجا تھا اس نے کہ اپنے دونوں علاقے تقسیم کر لے ہوئے, دنیا کے کچھ علاقے کے آپ نبی نے, کچھ علاقے کا میں نبی, ایسے اپنے جو ہے کمپرومائز کر ڈالے تاکہ کوئی نبوت میں جھگڑا ہی نہیں رہے. کم بخت نے جی ائمہ تلبیس نام کی ایک کتاب ہے, ائمہ تلبیس مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ کی, اس کے اندر جو ہے بہت تفصیل سے یہ دونوں کے حالات ذکر کیے گئے ہیں, مسیلمہ کے بھی اور اسود انسی کے بھی, دیکھ لینا چاہیے اس میں جی. حضرت ام العلاء الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل کرتی ہے کہ میں نے خواب میں حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا, یہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہے, پرانے مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں, قدیم الاسلام ہیں, مہاجرین کے اندر بڑی فضیلت تھی ان کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سرحد کا پاسبان بنایا تھا کہ میدان کارزار میں, میدان جنگ میں سرحد کی نگرانی یہ کرے, اور جو آدمی سرحد کا پاسبان ہوتا ہے وہ مرابط کہلاتا ہے, رباط فی سبیل اللہ, اور مرابط کا مقام بڑا اونچا رہتا ہے, مرابط کا عمل صالح اس کا اجر و ثواب چاری ساری رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہوتے ہیں یہ حضرت عثمان ابن مزعون, اور ہجرت کے بعد بقیع کے اندر دفن ہونے والے سب سے پہلے حضرت عثمان ابن مزعون ہیں. تو کہتے ہیں کہ کس حال میں خواب میں دیکھا, کہ حضرت عثمان ابن مزعون کا ایک چشمہ ہے اور وہ چشمہ بہتا ہے, یہ خواب دیکھا ام العلاء نے کہ حضرت عثمان ابن مزعون کا ایک چشمہ ہے وہ بہ رہا ہے, کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعبیر بیان میں نے عرض کیا, حضور میں نے یہ خواب دیکھا, تو حضور نے کیا فرمایا کہ یہ عثمان ابن مزعون کا عمل ہے جو اس کے لیے جاری ساری رہے گا, یعنی حضرت عثمان ابن مزعون کے اعمال جاریہ ہے جو انتقال بھی ان کے بعد بھی ان کے لیے صدقے جاریہ کے طور پر برابر چلتے رہیں گے, اور مرابط فی سبیل اللہ جو اس کے اعمال بھی جاری ساری رہتے ہیں. جی.
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا قال فإن رأى أحد قصاه فيقول ما شاء الله فسألنا يوما فقال هل رأى منكم أحد رؤيا قلنا لا قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى أرض مقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخله في شدقه فيشقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويبتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله قلت ما هذا قال انطلق
بس. حضرت سمورا ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھایا کرتے تھے تو ہماری طرف متوجہ ہوتے تھے چہرے انور سے, یعنی حضور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد چہرے انور کو ہماری طرف کر کے ہماری طرف متوجہ ہوتے تھے اور حضور پوچھتے تھے تم میں سے کسی نے آج رات کو کوئی خواب دیکھا, ایسا حضور پوچھتے تھے. اگر کوئی آدمی رات میں خواب دیکھتا تو وہ اس کو بیان کرتا. فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ, حضور اس کی اللہ کے حکم سے جو چاہے تعبیر دیتے تھے, جو اللہ حضور کو الہام فرمائے اس کے مطابق تعبیر دیتے تھے. اور اگر کسی صحابی نے خواب نہیں دیکھا اور حضور نے دیکھا تو حضور اپنا خواب بیان فرماتے تھے اور اس کی تعبیر بھی صحابہ کو بتلاتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ خواب کا پوچھنا بھی سنت ہے, کہ فجر کے بعد اپنے چھوٹوں کو پوچھ لیا جائے کہ بھائی آج رات کسی نے خواب دیکھا ہے. نمبر دو, تعبیر بتلانا بھی سنت. نمبر تین, اپنا خواب دوسرے کو بتلانا بھی سنت. اور دن کے ابتدائی حصے میں اس لیے کہ دن کا ابتدائی حصہ یکسوئی اور سکون کا ہوتا ہے, اسی لیے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے. فسألنا یوما, ہم کو ایک دن حضور نے پوچھا, فرمایا کیا تم میں سے آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ تو ہم نے کہا حضور آج تو ہم میں سے کسی نے خواب نہیں دیکھا, لا کوئی خواب نہیں دیکھا. اب حضور نے اپنا طویل خواب بیان فرمایا. قال, حضور نے فرمایا لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِ, لیکن آج رات میں نے دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے اور دونوں نے میرا ہاتھ پکڑا. یہ خواب ہے پورا دیکھنا, کہ آج رات میں خواب میں میرے پاس دو آدمی آئے, انہوں نے میرے دونوں ہاتھ پکڑے. فَأَخْرَجَانِ, اور مجھے ایک پاکیزہ زمین کی طرف لے کر کے چلے, ملک شام کی طرف یا کسی اور پاکیزہ زمین کی طرف لے کر کے چلے. اس کو منامی معراج کہا گیا ہے, خواب کی معراج. چونکہ بیداری کی معراج بھی ارض مقدسہ کی طرف ہوئی تھی تو منامی معراج بھی ارض مقدسہ کی طرف, تو کہا ہم کو ارد مقدسہ کی طرف لے کر چلے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. شہدو اللہ والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرافعة بأسو مقام محمود الذي وعدت ورزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. تو اب کئی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب میں دیکھ رہے ہیں. پہلی چیز کیا دیکھی؟ فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ, ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, دوسرا آدمی بازو میں کھڑا ہوا ہے, کھڑے ہوئے آدمی کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے, کلوب لوہا, وہ موڑا ہوا آنکڑے والا, من حدید لوہے کا, تو کھڑے ہوئے آدمی کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے, یدخلہ, وہ آنکڑے کو داخل کرتا ہے جبڑے میں, کس کے؟ بیٹھے ہوئے کے. کھڑے ہوئے آدمی کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا اور وہ داخل کر رہا ہے بیٹھے ہوئے آدمی کے جبڑے کے اندر. فیشکہ, اور وہ اس کو چیر دیتا ہے. کہاں تک؟ یہاں تک کہ وہ گدی تک پہنچ جاتا ہے, یعنی چیرتے 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 گدی تک لے جاتا ہے, اس طرح پھاڑ دیتا ہے. اب کتنا بدنما اور بھاری منظر کہ یہاں لوہے کا آنکڑا ڈالا اور پھاڑا 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 اور گدی تک لے گیا, تو پوری تکلیف تکلیف اس کو ہو گئی. پھر اسی طرح کرتا ہے دوسری طرف والے جبڑے کے ساتھ, دوسری طرف بھی پھر اسی طرح کرتا ہے کہ آنکڑا یہاں منہ میں داخل کیا اور اس کو کھینچ کر کے لے گیا گدی تک. اب عجیب شان دیکھو, یہ پہلا اس نے چیرا اور گدی تک لے گیا, پھر دوسرا چیرا, اتنے میں پہلا والا اچھا ہو گیا, اور پھر جیسے ہی پہلے نمبر پر آیا تو یہ تو اچھا ہو گیا تھا, اب جیسے ہی اس کو چیرنے گیا تو دوسرا اچھا ہو گیا. گویا مسلسل وہ کھڑا ہوا آدمی بیٹھے ہوئے آدمی کو یہ سزا دے رہا ہے کہ پہلے داہنی طرف والا جبڑا چیر دیا, تکلیف ہوئی, گدی تک لے گیا, پھر بایاں چیرنے گا, اتنے میں یہ اچھا ہو گیا. اب بایاں چیرنے کے بعد جب دایاں دو, پہلا داہنی مرتبہ والا داہنی والا دو بارہ چیرنے آیا, اتنے میں ادھر والا اچھا ہو گیا. وہ یا ایک چیرتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے, پھر دوسرے کو چیرتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے, مسلسل یہ سزا اس کو جاری ہے. پھر وہ اس کے دوسری جانب والے جبڑے سے ایسا ہی کرتا ہے. ویل تئی مشید قہو ہادا, اور اس کا یہ جبڑا اچھا ہو جاتا ہے. فیعود فیصنع مثلہ, وہ دوبارہ ایسا کرتا ہے. قلت ما ھذا, فیعود کے معنی اچھا ہو جاتا ہے, اور دوبارہ وہ ایسی حرکت کرتا ہے اور اسی طرح چیرتا ہوا چلا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈراؤنا منظر دیکھا کہ کیا مسلسل سزا ہو رہی ہے, تو میں نے یہ دونوں جو مجھے لینے آئے تھے ان کو پوچھا, ما ھذا, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کون کھڑا آدمی ہے, کون بیٹھا آدمی ہے, بار بار جبڑے چیرے جا رہے ہیں, ٹھیک ہو رہی ہے, ہو کیا رہا ہے؟ قالا انطلق, دن نے کہا چلیے آپ آگے, ابھی پوچھو مت, صرف منظر دیکھو, آگے چلو. فانطلقنا, تو ہم آگے بڑھ گئے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طویل خواب ہے.